بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے معاف کیجیے گا پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ضحیٰ کی تلاوت سماعت فرمائی، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین ہماری پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام پیش کیا جائے گا انداز جہاں۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام ہوگا کلام نور۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور سامعین صبح کی نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ باشکوہ انتخابات کا انعقاد اسلامی جمہوری نظام کے جواز کا ضامن ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو ملک میں فوجی اڈہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں نسبتاً کمی، جبکہ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شام میں صدارتی انتخابات میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے بعد شامی صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ شامی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ ایک منٹ میں 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے سینکڑوں میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ باشکوہ انتخابات کا انعقاد اسلامی جمہوری نظام کے جواز کا ضامن ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران میں اہم صدارتی انتخابات کے انعقاد کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ایران میں باشکوہ صدارتی انتخابات کا انعقاد نظام کے قانونی جواز کا ضامن شمار ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت آئندہ انتخابات کا اصلی مقصد ہے۔ صدر روحانی نے پابندیوں کو ناکام بنانے میں حکومت ایران کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ہم بنیادی مسائل میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ تاہم بعض چیزوں کے بارے میں بحث جاری ہے اور ہم انہیں قابل حل سمجھتے ہیں۔ ایران کے صدر نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکیوں کو پہلے اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے اور پھر ہم بھی سمجھوتے پر عمل کریں گے، کہا کہ مذاکرات ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد اور اس میں امریکہ کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ ایران میں 13ویں دور کے صدارتی انتخابات 18 جون 2021 کو ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سمجھوتے کے سلسلے میں ابھی اہم موضوعات اور مسائل باقی ہیں، کہا کہ جب تک ایران کے مفادات پورے نہیں ہوں گے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا میں جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ویانا جوہری مذاکرات کے پچھلے اجلاسوں میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور ہم نے ایک واضح راستہ طے کر لیا ہے، تاہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک واضح راستے پر گامزن ہونا ہوگا اور ابھی بھی اہم اور سنجیدہ مسائل باقی ہیں جو حل طلب ہیں، اور جب تک ایران کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک جوہری معاہدے کے مکمل نفاذ کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ واضح رہے کہ ایران اور گروپ 4+1 کے اجلاس منگل کو ویانا میں ہوا، جس میں ایرانی وفد نے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی کی قیادت میں حصہ لیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو ملک میں فوجی اڈہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں ایک بحث کے دوران پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈہ دینے کے تعلق سے رپورٹوں کی سختی کے ساتھ تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت امریکہ کو ملک میں فوجی اڈہ بنانے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ملک کے کسی بھی علاقے میں ڈرون حملے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ امریکہ ماضی میں افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ڈرون حملے کرتا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں یہ بیان ان افواہوں کے بعد دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ افواہیں اس وقت سامنے آئیں جب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے یہ بیان دیا کہ واشنگٹن افغانستان کے پڑوسی ملکوں سے امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے لیے بات کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے یہ بیان دیا کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی زمینی اور فضائی حدود میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے پنجاب اسمبلی کی رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق چودھری نثار نے پنجاب اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے 2 سال 10 ماہ بعد بدھ کو ایوان کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار ممکنہ صورتحال میں اپنی حفاظت کے لیے 60 افراد کو اپنے ساتھ لائے تھے اور ایوان کو اس کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ چودھری نثار 2018 کے عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت حلف نہیں اٹھایا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ چودھری نثار کی حلف برداری کے لیے پنجاب اسمبلی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور کسی کو بھی اسپیکر کے چیمبر تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بحیثیت رکن پنجاب اسمبلی حلف لینے کے بعد چودھری نثار اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ صحافیوں نے ان سے کچھ سوالات کرنا چاہے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز کے اندر وہ لاہور کا دورہ اور صحافیوں سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں نسبتاً کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق بدھ کے دن تک کرونا کے 2724 نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,08,576 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 65 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 20,465 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بدھ تک 4,686 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,27,847 ہو گئی۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق بدھ کو ہندوستان میں ایک بار پھر کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 2,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کی صبح جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق بدھ تک ہندوستان میں کرونا کے 2,08,921 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2,71,57,795 ہو گئی۔ اس دوران کرونا کے 4,157 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,11,388 ہو گئی۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں نے بدھ کو ایک بار پھر مظاہرہ کر کے تینوں متنازع زرعی قوانین کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بدھ کو کسانوں نے اپنی تحریک کے 6 مہینے پورے ہونے کی مناسبت سے یوم سیاہ منایا۔ اس رپورٹ کے مطابق سنگو، غازی پور، ٹھیکری اور دیگر سرحدوں پر بدھ کو مختلف مقامات پر یوم سیاہ کی مناسبت سے احتجاجی اجتماعات کیے گئے۔ شام میں صدارتی انتخابات میں ووٹ کا استعمال کرنے کے بعد شامی صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ شامی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ بشار اسد نے اپنی اہلیہ اسما اسد کے ساتھ ووٹ ڈالنے دوما شہر پہنچے، جو دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے میں واقع ہے۔ انہوں نے دوما شہر کے پولنگ سینٹر پر اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد کہا کہ شامی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور شام کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ انتخابات کے بارے میں مغربی ممالک کیا کہتے ہیں، کیونکہ موقف اور نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہے بشار اسد نے کہا کہ ہم دوما شہر کے عوام کو دہشت گردوں سے نجات دلانے اور ملک میں واپسی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دہشت گردوں نے کوشش کی کہ دوما پر قبضہ کرنے کے بعد ان کی حیثیت کو نقصان پہنچائیں، لیکن اس شہر کے زیادہ تر افراد حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ واضح رہے کہ شام کے عوام نے ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھاری تعداد میں ووٹ ڈالے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق دمشق کے عوام نے ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کا کہنا ہے کہ 1 منٹ میں 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے سینکڑوں میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک حماس کے رہنما یحییٰ سنوار نے غزہ میں داخلی اور غیر ملکی نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بعد مزاحمت کی طاقت ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر منٹ میں 100 سے 200 کلومیٹر تک مار کرنے والے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر مار سکتی ہے، اور جنگ کے آخری مرحلے میں یہ امکان پیدا ہو گیا تھا کہ تل ابیب کی جانب 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل فائر کیے جائیں، لیکن جنگ بندی کا احترام کرتے ہوئے یہ کارروائی روک دی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں شام میں جمہوریت کے فروغ کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. شام میں بشار اسد جمہوری عمل کے ذریعے اپنے ملک کے عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے عوام کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں اپنے ملک کی محاذی ریاست کی حیثیت کو باقی رکھنے بلکہ مستحکم تر کرنے کے لیے اقدامات کیے، اس لیے سامراجی اور صہیونی حلقوں کی دشمنی کی زد پر آ گئے. امریکہ اور یورپ نے مغربی ایشیا میں اپنی پٹھو اور رجت پسند عرب اور غیر عرب حکومتوں کے تعاون سے شام کے عوام کو بشار اسد جیسے اسرائیل دشمن اور جمہوریت پسند فرد کو اقتدار میں لانے کی سزا دینے کا فیصلہ کیا. اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے انتہا پسندوں کو جمع کر کے شام پہنچایا اور وہاں نسل کشی اور انسانیت کی پامالی کا وہ کھیل شروع کیا جس میں جمہوری اصولوں کے ساتھ ہی سبھی انسانی اقدار بلکہ انسانیت کا قتل بھی شامل تھا. شام کے عوام نے بصیرت اور دانشمندی کا ثبوت دیا. امریکہ، یورپ اور ان کے پٹھو علاقائی رجت پسندوں کے سازشی منصوبے کو سمجھتے ہوئے حکومت کے شانہ بشانہ ننگ انسانیت تکفیری دہشت گردوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے. شام کے عوام دہشت گردوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے تو ایران کی قیادت میں استقامتی محاذ نے ان کی صدا استغاثہ کا مثبت جواب دیا. استقامتی محاذ کے ساتھ ہی ایران بھی اپنی فوجی مشاورت کے ذریعے شام میں جمہوریت کے تحفظ کا کے لیے وہاں پر اپنے فوجی مشیروں کو اس نے بھیج دیا. تو روس بھی شام کے ساتھ فوجی تعاون کے لیے میدان میں اتر گیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ شام کے عوام کی استقامتی محاذ کی یکجہتی، ایران کی فوجی مشاورت اور روس کے فوجی تعاون نے کس طرح سامراجی صہیونزم اور رجت پسند طاقتوں کے متحدہ محاذ کو شکست دی. اس دوران شام کی حکومت نے وقت آنے پر صدارتی الیکشن بھی کرایا اور پارلمانی انتخابات بھی کرائے تاکہ جمہوریت سے اپنی وابستگی دنیا پر ثابت کر سکے. گزشتہ صدارتی الیکشن میں بشار اسد بہت ہی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور بدھ کو شام کے مختلف علاقوں میں پولنگ اسٹیشنوں پر عوام کے جوش و ولولے کے جو مناظر نظر آئے ان کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ شام کے عوام کی جمہوریت اور ڈیموکریسی سے وابستگی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا، کون جیتے گا اور کون ہارے گا، یہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب ووٹوں کی گنتی ہوگی اور نتیجے کا اعلان کیا جائے گا. لیکن پولنگ اسٹیشنوں پر عوام کی بھیڑ نے ان کی جیت اور سربلندی درج کرا دی ہے. آج ہم شام کے عوام کے جذبہ جمہوریت اور ڈیموکریسی سے ان کی وابستگی کا بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں. آج شام میں جو صدارتی الیکشن ہوا ہے اس نے ایک بار پھر سامراجی، صہیونی اور رجت پسند حلقوں کو خبردار کر دیا ہے کہ شام کے خلاف ان کی سازش ہرگز کامیاب نہیں ہوگی اور عوام ان کی جمہوریت پسندی کے دعووں کی حقیقت سے بخوبی باخبر ہے. آج کے پروگرام میں ہم شام میں صدارتی الیکشن میں عوام کی مشارکت، اس الیکشن کی اہمیت اور جمہوریت سے شام کے عوام کی وابستگی کے عوامل کا جائزہ لیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے حصہ لیں گے ریڈیو تہران کے ہندی سروس کے ڈائریکٹر احمد عباس نقوی صاحب، اور اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شہباز علی عباسی کو. احمد عباس نقوی صاحب سے اگر ہمارا ٹیلی فون سے رابطہ منقطع برقرار ہے تو گفتگو کا آغاز ہم کریں گے احمد عباس نقوی سے جو ریڈیو تہران ہندی سروس کے ڈائریکٹر ہیں. نقوی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
جناب آج شام میں صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالے گئے، اس الیکشن کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں اس الیکشن کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ اس ملک کا ایک جمہوری عمل ہے
جی،
اور کامیابی کے ساتھ انجام پایا ہے، اور جن پرامن حالات میں لوگوں نے جا کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ شام نے عالمی سازش کو، بین الاقوامی سازش کو
جی،
ناکام کیا، اور پرامن ماحول میں اپنے شہریوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے حالات فراہم کیے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اپنی جگہ پر. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام ہے, آپ یہ دیکھیے کہ شام کے خلاف جو ممالک جمع ہو گئے تھے اور جنہوں نے ایک اپنا ایک الائنس بنایا ہوا تھا اور شام میں بشار اسد کی حکومت گرا کے اور اپنی من پسند حکومت بلکہ دہشت گردوں کی حکومت لانا چاہتے تھے, آج وہ ممالک آپس میں اس طرح سے متصادم ہیں, اس طرح سے بکھر گئے, وہ الائنس پتا نہیں کہاں چلا گیا بلکہ آپس ہی میں وہ ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے تنظیمیں شام کے اندر بنائی تھی وہ تنظیمیں ایک دوسرے کے خلاف مہاجارہ ہو گئی. تو یہ کئی طرح کی فتوحات کا اعلان ہے. آج کا جو الیکشن ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ شام کے خلاف جو عالمی سازش رچی گئی تھی وہ ناکام ہوئی. شام کی قوم اپنے اپنے قائد کی رہنمائی میں اور قیادت میں اس سازش کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئی اور اس نے آج ایک پھر معمول کے حالات کی بحالی کی طرف ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ سیکیورٹی بحال کی جائے. الیکشن کے لیے سیکیورٹی کا ہونا بہت ضروری, تمام ممالک میں اس بات پر توجہ دی جاتی ہے. تو جس طرح سے یہ بحال ہوئے تو جو سیکیورٹی کا اور ایک بڑا جو بحران کھڑا کر دیا گیا تھا شام کے اندر, وہ شام نے اس پہ قابو پایا ہے اپنے عوام کی محنت سے, اپنی فوج کی محنت سے, اپنے اتحادیوں کی محنت سے. یہ اس اعتبار سے بہت اہم.
بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. اور ناظرین, اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار شہباز علی عباسی صاحب سے. عباسی صاحب السلام علیکم. جناب, شام کے عوام 10 سال سے امریکی اور یورپی سامراج صہیونزم اور رجعت پسندوں کے منحوس مثلث کی پیدا کردہ انواع و اقسام کی مشکلات سے دوچار ہیں. اقتصادی اور معاشی مشکلات ایک طرف اور دہشت گردانہ حملوں کے خدشات دوسری طرف. لیکن شام کے عوام نے اس سے پہلے کے الیکشن میں بھی اور بدھ کے صدارتی الیکشن میں بھی کم نظیر جوش و ولولے کا مظاہرہ کیا اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. کون سا جذبہ شام کے عوام کو تمام تر مشکلات و مسائل حتیٰ جان کے خطرات کے باوجود انہیں پولنگ اسٹیشنوں کی طرف کھینچ کر لایا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے, پچھلے 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے اندر ایک جنگی کا ماحول ہے اور طرح طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں انٹرنیشنلی جو کانسپیرنسیز کھیلنے والے ممالک ہیں ان کی طرف سے وہ اپنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج 10 سالوں بعد دوبارہ وہاں پریزیڈنشل جو ہے وہ الیکشن ہوا ہے اور اس پریزیڈنشل الیکشن میں عوام نے بڑے جوش جذبے کے ساتھ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں 2 چیزیں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہوں گا. ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں جو گورنمنٹ موڈیول نظر آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک طرف ہمیں ڈیموکریٹک موڈ جو ماڈل ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں جو دوسری طرف ماڈل دکھائی دیتا ہے وہ ہے کنگڈم سسٹم کا. ٹھیک ہے, اب شام کے لوگ کس جذبے کے تحت باہر نکلے اور کیوں باہر نکلے جو آپ کا سوال ہے, اب میں اس کی طرف آتا ہوں. اصل یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر امن جو ہوتا ہے اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے, اور امن کے بعد پھر ایک قیادت کا منتخب کرنا جو اس ملک کی بہتری کے لیے, چاہے آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں, روزگار کی بات کریں, تعلیم کی بات کریں, سیکیورٹی کی بات کریں, کسی بھی اسپیکٹ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کریں, ایکچولی وہ منتخب حکومت وہ جو الیکٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جس کے اوپر عوام جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس ملک کو آگے لے کر بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس وقت شام کے اندر جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا ہے اس میں سب سے پہلی بات عوام کس جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکلے, جو کہ شامی عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ بیرونی ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر زندگی گزارے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی ان چیزوں کو پروان چڑھائیں جو ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات یہ. اب دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اسپیشلی شام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن جتنا بھی میڈیا ہے, چاہے آپ آج کی رپورٹس جو ہے وہ بی بی سی کی اٹھا کے دیکھیں, وائس آف امریکہ کی اٹھا کے دیکھیں, یا جتنے بھی ان کے دیگر نشریاتی ادارے ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آج کے الیکشن کو اکثر مسترد کرتے ہیں. اب شامی عوام کا پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ جمع ہونا حق رائے دہی استعمال کرنا ایکچولی ان کے جذبات کی غمازی کرتے ہوئے ان لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو شام کے اندر اپنی من مرضی کا کھیل جو ہے وہ کھیلنا چاہتے ہیں. ایک یہ دوسرا جذبہ تھا ان کے اندر. اب ہم ایک اور طرف آتے ہیں. اب دیکھیے پچھلے 10 سالہ جو خانہ جنگی ہے شام کے اندر, اصل میں شام کو اس سے ملا کیا؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باغی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے اوپر اٹھ رہے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باغیوں کو سپورٹ کرنے والے ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور تیسری طرف کیا دیکھا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی ایک ایسی لہر شام کے اندر پیدا کر جو ملک کو نہ صرف انتشار اور انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے بلکہ ملک ہر اعتبار سے تباہ ہوتا جا رہا تھا. شامی عوام نے آج کے دن اپنے حق خود ارادیت اور حق رائے دہی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک کے اندر نہ تو باغیوں کو برداشت کرنا چاہتے ہیں, نہ دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں, اور نہ ہی ان ہاتھوں کو اس ملک میں برداشت کریں گے جو باہر سے یہاں آ کر اپنا مقصد اپنا مدعا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یہاں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور دیگر حربے استعمال کر کے ملک کی ساکھ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ تیسرا جذبہ تھا ان کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ضروری ہوتی ہے. میں نے پہلے یہ بات کہی کہ منتخب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, کس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگے بڑھائے, انفراسٹرکچر کی بات کرے, تعلیم, صحت, روزگار کی بات کرے, اپنی عوام کے حقوق کا خیال رکھے, ہر اعتبار سے ان کو تحفظ اور ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ یقینی بنائے. ٹھیک ہے, آج شامی عوام نے کھلم کھلا اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ یا جو بھی منتخب حکومت اس کا اناؤنس ہوتا ہے جو بھی آئے گی ملک کے اندر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے مکمل حقوق جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اور بالخصوص حکومتی اعتبار سے جو ہے وہ میسر آئیں اور وہ اپنے ملک کو آگے لے کر بڑھیں.
بہت بہت شکریہ عباس صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامی نبی آپ حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا,
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ, یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 48 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے,
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
اب بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے, آپ کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا تھا اور بس. اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے, اور جب اس کے اعمال ہی کے نتیجے میں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے. پیغمبران الہی کی ایک اہم خصوصیت لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے وقت دل سوزی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور چونکہ بعض افراد ایمان نہیں لاتے اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے یہ عظیم پیغمبر رنجیدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کر دیں۔ یہ آیت کریمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر رہی ہے کہ اے پیغمبر، آپ جس قدر بھی سعی و کوشش کریں گے پھر بھی بعض لوگ آپ سے دوری اختیار کریں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کے نگہبان نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے پیغام الہی کو ان لوگوں تک بخوبی پہنچا دیا ہے۔ خداوند عالم نے کبھی نہیں چاہا ہے کہ اس کے بندے زبردستی اور مجبور ہو کر ایمان لائیں، اور آپ انہیں زبردستی ایمان قبول کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ خداوند عالم کی آرزو ہے کہ اس کے بندے اپنے ارادہ و اختیار سے ایمان قبول کریں، کیونکہ صرف ایسے ہی ایمان کی اہمیت و منزلت ہے۔ آیت کریمہ آگے چل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کر رہی ہے کہ اگر بعض لوگ آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خداوند عالم سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں، حالانکہ پروردگار عالم نے انسانوں کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ خدا سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر اس قدر غرور و تکبر کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہی کو بھول گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو سختیاں یا پریشانیاں ان کے گناہوں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں ان کی بیداری کا سبب نہیں بنتی اور غفلت و گمراہی میں ہی باقی رہتے ہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رہبران الہی اور مبلغان دینی کی ذمہ داری لوگوں کو خداوند عالم کی طرف بلانا ہے، نہ کہ زبردستی ان سے دعوت الہی قبول کروانا ہے۔ اکثر انسان کم ظرف ہیں، یعنی خوشی کے وقت غرور و تکبر کا شکار اور سرمست ہو جاتے ہیں اور خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ انسانی زندگی میں پیش آنے والی سختیاں، پریشانیاں اور مشکلات خود اسی کے اعمال و کردار کا نتیجہ ہوتی ہیں، کیونکہ خداوند عالم انہیں سختی و مشکلات میں گرفتار نہیں کرتا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 49ویں اور 50ویں آیتوں سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انہ علیم قدیر۔
بے شک آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھی بنا دیتا ہے، یقیناً وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے۔ سامعین، گزشتہ آیت میں اس بات کی جانب اشارہ ہوا تھا کہ اس عالم میں جتنی بھی نعمتیں اور رحمتیں ہیں سب خداوند عالم کی جانب سے ہیں۔ اب ان آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ زمین اور آسمانوں پر بادشاہت صرف خداوند عالم کی ہے اور وہ جو بھی چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور خداوند عالم ہمیشہ اشیاء کو پیدا کرتا رہتا ہے، نہ کہ اس نے تمام چیزوں کو ایک ہی مرتبے میں پیدا کر دیا ہے۔ اور اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر آیت کریمہ میں خداوند عالم کی ایک عظیم نعمت یعنی دولت فرزند کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ در حقیقت ماں اور باپ بچے کے خالق نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ خدا کی مخلوق کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہیں، اور بچوں کو چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکے، سب کو پروردگار عالم پیدا کرتا ہے۔ ان آیات کے مطابق لڑکیاں اور لڑکے خداوند عالم کا بہترین تحفہ ہیں، اور قرآن کریم کی روح سے ان کے درمیان فرق پیدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ جو عقیم اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے معذور ہیں وہ بھی خداوند عالم کے ارادہ و اختیار سے ہی ہے، اور اس نے اپنی حکمت کے مطابق ایسا معین کیا ہے۔ خداوند عالم کائنات کے تمام امور اور انسانوں کے بارے میں مکمل و جامع علم و آگاہی رکھتا ہے، اور جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ اس کی قدرت رکھتا ہے اور اسے انجام دیتا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اولاد چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، خداوند عالم کی جانب سے ماں باپ کے لیے بہترین و عظیم تحفہ ہیں، لہذا ان کے درمیان فرق کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند عالم ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو خلق کرنے میں مصروف ہے، اور دنیا کے گوشہ و کنار میں جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خلقت الہی کا انمول نمونہ ہے۔ اگر ہم خداوند عالم کے علم و قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ خیال کریں کہ ہم صاحب فرزند ہوں گے یا نہیں، یا یہ خیال کریں کہ ہمارے یہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی، تو ہم پر لازم ہے کہ خداوند عالم پر مکمل اعتماد رکھیں۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سامعین آج کے دن کی دعا سماعت فرمائیں گے، جس پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 خرداد، 15 شوال اور 27 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ شوال سن 3 ہجری قمری کو صدر اسلام کے مشہور شاعر اور خطیب ابو طفیل عامر کنانی پیدا ہوئے۔ وہ برسوں تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ کے سچے ساتھی اور وفادار تھے۔ ابو طفیل عامر کنانی نے بیشتر اشعار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہے ہیں۔ پندرہ شوال سن 252 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی کی شہادت ہوئی۔ آپ نواسۂ رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم انتہائی کرامات کے حامل تھے۔ ان کے فضائل میں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کئی ہستیوں نے آپ کی تائید و توثیق کی تھی، اور وہ ان سے حدیث نقل کرتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی عباسی خلیفہ معتضد کے ظلم و جور کے باعث ہجرت کر کے موجودہ تہران کے قریب شہر ری آ گئے، اور یہی آپ کا مزار واقع ہے۔ پندرہ شوال سن 272 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان عالم ابو داود سجستانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 202 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور علم حاصل کرنے کے لیے ایران کے علاقے خراسان گئے۔ سجستانی نے احادیث جمع کرنے کے لیے مختلف اسلامی شہروں کا سفر کیا۔ ان کی کوششوں کی حاصل کتاب سنن ہے، جو سنن ابو داود کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا شمار اہل سنت کی 6 مشہور کتابوں صحائے ستہ میں ہوتا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں المراسیل اور رسالہ فی وصف تالیف لکتاب سنن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 27 مئی سن 1910 عیسوی کو جرمنی کے مشہور ماہر جراثیم اور ٹی بی کی بیماری کے اسباب کا پتہ لگانے والے معروف ڈاکٹر رابرٹ کوخ کا 67 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے شعبہ طب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت سے امراض جیسے ہیضہ، اینتھریکس اور ٹی بی کے اسباب کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا اور سن 1882 میں ٹی بی کے جراثیم دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ رابرٹ کوخ نے اپنی تحقیقات کے سلسلے میں جنوبی افریقہ، مصر اور ہندوستان کا سفر کیا۔ انہوں نے ملیریا اور چند دیگر امراض کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ 1905 میں رابرٹ کوخ کو طب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ستائیس مئی سن 1926 عیسوی کو ہسپانوی اور فرانسیسی سامراج نے مراکش کے علاقے ریف کے مسلمانوں کی تحریک کو کچل کر اس علاقے پر مکمل طور سے قبضہ کر لیا۔ اس تحریک کے قائد عبدالکریم ریفی نے برسوں تک ہسپانوی سامراج سے جنگ کی اور اس عرصے میں انہوں نے قابل ذکر کامیابیاں بھی حاصل کی۔ نیز مملکت ریف کے نام سے حکومت قائم کر لی۔ ہسپانوی فوج کے خلاف عبدالکریم ریفی کی کامیابیوں نے فرانسیسی فوج کو وحشت زدہ کر دیا تھا۔ فرانسیسی افواج جو 1924 کے اوائل میں اس علاقے میں داخل ہوئی تھی، بالآخر 2 سال کی سر توڑ کوششوں کے بعد ہسپانوی فوج کی مدد سے ریف کے مسلمان عوام کی تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران جار سامراجی قوتوں نے مل کر ریف کے علاقے میں عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ 6 خرداد سن 1305 ہجری شمسی کو استاد ابوالجواد ادیب نشاپوری المعروف ادیب اول کا 64 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 4 سال کی عمر میں چیچک کی بیماری کے نتیجے میں نابینا ہو گئے تھے۔ البتہ بہت علاج معالجہ کرانے کے بعد الٹی آنکھ میں کچھ بینائی واپس آ گئی۔ ادیب نشاپوری کا حافظہ قوی تھا اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی اور عربی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ وہ 16 سال کی عمر میں ایران کے مقدس شہر مشہد چلے گئے اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے وہاں تدریس شروع کی اور ہر سال ان کی تدریس کا دائرہ بڑھتا گیا۔ نیز انہوں نے فاضل شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ 6 خرداد سن 1328 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ادیب، محقق اور مورخ علامہ قزوینی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے والد ملا عبد الوہاب کی کوشش سے، جو خود بھی ایک دانشور اور اہل قلم تھے، علم کلام اور ادب کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کی۔ علامہ قزوینی نے اپنی حیرت انگیز علمی صلاحیت کی بنا پر بڑی تیزی سے علمی مدارج طے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے یورپی ممالک کا سفر کیا اور وہاں آرٹ اور فلسفے کی بنیادی اصولوں کے بارے میں تحقیق کی۔ ایران کے ادب اور ثقافت کے میدان میں ان کی اہم ترین خدمات میں یورپ کے عجائب گھروں میں موجود فارسی کے قلمی نسخوں کی نقول اور تصاویر کی تیاری قابل ذکر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.